الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی ایک شان اللہ نے تین مرتبہ بیان فرمائی، اور اکثر و بیشتر یہ اللہ کے رسول کی وہ شان ہے کہ جس کا بیان، جس پر غور و فکر ہمارے ہاں سیرت کی مجالس میں کم ہی ہوتا، جبکہ اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کے الفاظ میں ایک بات کو تین مرتبہ بیان فرما رہا ہے۔ نہ اللہ کے پاس الفاظ کی کمی ہے، نہ عربی زبان کا ذخیرہ الفاظ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مضامین مختلف اصطلاحات میں بار بار بیان کی ہیں، لیکن ایک ہی مضمون ایک ہی الفاظ میں تین بار بیان کرنا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ کے ساتھ، ودین الحق اور ایک برحق دین کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس برحق دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت 28، سورہ صف آیت نمبر 9، تین مرتبہ یہ مضمون بیان ہوا، اور پچھلی بار اس آیت کی اہمیت پر میں نے آپ کے سامنے مختلف مشاہیر کے اقوال رکھے تھے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر یہ آیت سامنے نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن نازل ہوا ہے ایک جدوجہد کے مسائل کے حوالے سے ہدایت دینے کے لیے۔ ایک بڑی کٹھن جدوجہد ہو رہی تھی، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس جدوجہد میں بار بار کچھ مسائل آتے تھے کہ جن کا حل قرآن پیش کرتا تھا، لیکن اگر وہ جد و جہد ہم کریں ہی نہ تو ہمیں وہ مسائل نہ پیش آئیں گے اور نہ ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں عجیب سا لگے گا، نہ جانے قرآن مجید یہ کس حوالے سے باتیں کر رہا ہے، کس ریفرنس میں باتیں کر رہا ہے۔ وہ جد و جہد کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد بیان ہوا اس آیت میں، مقصد تھا دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، ہر سطح پر، انسانوں کی ذات پر بھی، انسانوں کے گھروں میں بھی، انسانوں کے معاشروں میں بھی، اور پورے کے پورے ملک میں، پوری کی پوری ریاست میں، ہر سطح پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جاری و ساری کرنا، ثابت کرنا کہ اللہ بڑا ہے، ہر جگہ اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون، اللہ کی تعلیمات جاری و ساری اور نافذ، یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر یہ مقصد سامنے نہ ہو تو نہ وہ جدوجہد سمجھ میں آئے گی جو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کی، اور نہ اس جدوجہد کے حوالے سے جو رہنمائی نازل ہوئی قرآن میں اس کا کوئی فہم حاصل ہوگا۔ اسی طریقے پر سیرت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا سامنے ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو سیرت میں تضاد نظر آتا ہے۔ مکی دور میں اللہ کے رسول کا حکم ہے مارے کھاؤ، لیکن جواب میں ہاتھ مت اٹھاؤ، برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کے جواب میں گالی دو، گالی کے جواب میں دعا پیش کرو۔ لیکن مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ خود پیش قدمی کر رہے ہیں یہود کی طرف، بنی غطفان کی طرف۔ بدر سے پہلے آپ نے 8 جماعتیں روانہ کی قریش کے تجارتی راستوں کی نگرانی کے لیے۔ کیا یہ سن 6 ہجری میں دب کا صلح کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ، سن 8 ہجری میں صلح کی منتیں کر رہا ہے آ کر ابو سفیان، لیکن آپ اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے، آپ نے صلح قبول نہیں کی اور مکے کی طرف آپ نے پیش قدمی کی۔ کیا ہے یہ بات سمجھ میں آئیے اگر سامنے ہو کہ اللہ کے رسول چاہتے کیا؟ آپ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے تھے، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جس دور میں جو تقاضا تھا اس کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ ابھی مکی دور میں قوت نہیں تھی، تعداد کم تھی، اگر اس وقت برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا، تعداد کم تھی، کچل دیے جاتے۔ لہذا اپنی طاقت کو بچانے کے لیے اور معاشرے کے اہل خیر کی ہمدردیاں لے کر ان کو اپنے کیمپ میں شامل کرنے کے لیے آپ نے گالیوں کے جواب میں بھی دعائیں دی، معاشرے کا خیر آپ کے طرف آ گیا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا۔ مدنی دور میں اب قوت تھی، اب برائی کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، تو لہذا اب قوت ہونے کے باوجود معاشرے میں ظلم کو جاری رہنے دینا، شرک کو جاری رہنے دینا، یہ انتہائی نامناسب طرز عمل ہے، غیرت اور حمیت کے منافی ہے۔ لہذا آپ نے ہاتھ میں تلوار لی، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، کتب علیکم القتال، آپ پر جنگ فرض کر دی گئی۔ سن 6 ہجری میں ابھی قوت نہیں تھی، لہذا مناسب تھا کہ ابھی ٹائم لینے کے لیے صلح کیجیے، آپ نے صلح کر دی اور صلح کو پوری طرح سے نبھایا بھی، خود صلح نہیں توڑی۔ لیکن سن 8 ہجری میں جب قریش نے خود صلح توڑ دی، تو اب دوبارہ صلح کرنا یہ گویا شرک کو ایک مزید زندگی دینے کے مترادف تھا، ظلم کو گویا مزید مہلت دینے کے مترادف تھا۔ اب آپ نے صلح کی تجدید نہیں کی اور آپ نے جا کر خانہ کعبہ سے بتوں کی گندگی کو پاک کیا، شرک کی گندگی کو ختم کیا، اور اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام قائم کر کے دنیا میں عدل کا بول بالا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ مضمون جو قرآن مجید میں 3 مطلب آیا۔ پچھلی مرتبہ اس آیت کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اب آئیے آج اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوا یہ عربی زبان میں ضمیر ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ہی، اردو میں کہتے ہیں وہ، عربی میں کہتے ہیں ہوا۔ اس سے مراد کون ہے؟ ضمیر پروناؤن، اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے کس کا ذکر آ رہا ہے، جس کا ذکر پہلے ہوتا ہے پھر اسی کو بعد میں ضمیر کے حوالے سے پکارتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ذکر آ رہا ہے اللہ کا، فرمایا واللہ متم نورہی ویا واللہ الا یتم نورہی ولو کرہ الکافرون۔ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجا دے، اور اللہ اپنے اس نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو ذکر چل رہا ہے اللہ کا، اللہ اپنے نور کی تکمیل کرے گا، تو ہوا سے مراد اللہ۔ ہو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، مراد ہے کہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ رسول سے مراد کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول سے مراد ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تو رسول تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارا ایمان ہے کہ تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے۔ تو یہاں رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کی ایک خاص شان بیان کی۔ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اصل شان ہے وہ کلیم اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اصل شان یہ ہے کہ خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شان یہ کہ وہ روح اللہ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت مریم کے اندر ڈالی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. رسول اللہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلیم اللہ ہیں, وہ روح اللہ ہے, وہ خلیل اللہ ہے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, حضرت آدم صفی اللہ ہیں, حضرت نوح نجی اللہ ہیں. رسول اللہ اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ, حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ باقی بھی سب رسول ہیں لیکن آپ کو رسول اللہ کیوں کہا؟ رسولہ اپنا رسول کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا, اور بھیجنے کے حوالے سے اللہ نے آپ کو ایسے بھیجا جیسے کہ بھیجنے کا حق ہے. باقی رسولوں کو بھی اللہ نے بھیجا, وہ بھی بھیجے ہوئے تھے, لیکن تین ایسی آپ کی انفرادی اور امتیازی شانیں ہیں جو اور کسی رسول کو حاصل نہیں ہوئی. نمبر ایک, ہر رسول بھیجا گیا صرف اپنی قوم کے لیے, اور اس نے آ کر صرف اپنی قوم کو پکارا یا قوم اعبدوا اللہ. آپ کو اللہ نے بھیجا تمام انسانوں کے لیے, لہذا آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر, بشارت دینے والا, خبردار کرنے والا بناتا. نمبر دو, باقی رسول ایک خاص علاقے کے لیے تھے, اسی علاقے میں ان کی تبلیغ تھی, اسی علاقے میں انہوں نے کام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے گلوب کے لیے, پوری زمین کے لیے, پوری دنیا کے لیے. نمبر تین, باقی رسولوں کی رسالت ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھی, جب تک زندہ تھے رسول تھے, جب فوت ہو گئے ان کی رسالت ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے, اب قیامت تک اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا, اور قیامت تک آنے والے ہر نبی ہر انسان کی طرف رسول کون ہیں؟ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ خالی رسول نہیں ہیں, آپ رسول کامل ہیں. لہذا رسول اللہ کا اطلاق, رسولہ کا اطلاق, اللہ کے رسول کا اطلاق بتمام و کمال اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہو الذی ارسل رسولہ, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو, یعنی جس نے بھیجا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فرمایا کیسے بھیجا؟ فرمایا بالہدا, الہدا کے ساتھ. الہدا سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہم انگریزی میں کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے دی لگا دیتے ہیں, بک کوئی بھی کتاب, دی بک اس کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب. عربی میں بجائے دی کے ال لگتا ہے, ہدن ہدایت, کوئی بھی ہدایت, اور الہدا مراد خاص ہدایت. ابھی خاص ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ خاص ہدایت سے مراد خود قرآن مجید. سورہ بقرہ آیت 185 میں فرمایا قرآن مجید کے بارے میں ہدل للناس, یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے, کوئی عام شخص ہو یا بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہو, ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان اس قرآن مجید میں موجود ہے. ہم جیسے عام لوگوں کو بھی اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے, اور علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر کو بھی اگر ہدایت ملی تو کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی. پھر قرآن مجید میں بنیادی طور پر ہدایت تو ہر انسان کے لیے, لیکن ملتی اسی کو ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو. لہذا فرمایا ہدل للمتقین, یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر قرآن مجید میں فرمایا ان حاضر قرآن یہدی للتی ہے یا اقوم, بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی, جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اگر سیدھی راہ ڈھونڈنا چاہتے ہو قرآن مجید سمجھ سمجھ کے پڑھو, جس طرف قرآن لے کر جائے
اس کے اس رستے کی طرف جاؤ، جو قرآن کہے وہ کرو، جس سے قرآن روکے اس سے رک جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید پڑھنے سے تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا، لہذا خود قرآن مت پڑھو۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ نہیں، قرآن مجید کے پڑھنے سے ہی ہدایت ملے گی، بالکل ہمارا عقیدہ بدل جائے گا، ہماری سوچ بدل جائے گی۔ لیکن پہلے ہماری سوچ غلط تھی، قرآن نے ہماری سوچ کو سیدھا کر دیا۔ پہلے ہماری راہ غلط تھی، قرآن مجید نے ہماری راہ کو سیدھا کر دیا۔ تو ہدایت اگر مل سکتی ہے تو صرف قرآن سے مل سکتی ہے۔ ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید کے نقطوں کو عملی طور پر واضح کس نے کیا، قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کس نے کر کے دکھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لہذا قرآن اور سنت، قرآن و حدیث، لیکن بنیادی طور پر قرآن ہے، اسی قرآن کی وضاحت ہمیں ملے گی سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی وضاحت ہمیں ملے گی کس میں؟ احادیث مبارکہ میں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری نہیں دیکھیں گے، لغت نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ لغت میں تو عربی زبان کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو پھر تو جو معنی پسند آئے گا اسی کو اختیار کر لیں گے۔ نہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے؟ حدیث دیکھیں گے، سنت دیکھیں گے۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم ادب جاہلی سے استفادہ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے ادب جاہلی میں اس کا کیا مفہوم تھا۔ لیکن گمراہی ہے، قرآن مجید کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ ادب جاہلی سے صلات کا مطلب مل نہیں سکتا۔ صلات کا کیا مطلب ہے؟ ڈکشنری میں ملے گا اس کا مطلب دعا ہے، اس کا مطلب اچھا معاشرہ ہے، اس کا مطلب لو لگانا ہے۔ کیا صلات کا مطلب ہوگا؟ وہ مطلب ہوگا جو کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلات کا مطلب ہے نماز، اور نماز کس طرح سے؟ جیسے اللہ کے رسول نے سکھائی، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، یہ ساری تفاصیل۔ لیکن اللہ کے رسول کے ارشادات اصل میں کس کی وضاحت ہیں؟ اصل ہدایت کی وضاحت، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جنات نے جب اس قرآن مجید کو سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے بڑا متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت دیتا ہے کامیابی کی راہ کی طرف۔ تو اصل ہدایت، اصل الہدا کیا ہے؟ قرآن مجید کی کئی آیتیں واضح کرتی ہیں کہ الہدا سے مراد قرآن مجید۔ اللہ نے اپنی کتاب کو کہیں فرمایا ہدم و رحمت للمؤمنین، کہیں فرمایا ہدم و رحمت للمحسنین، کہیں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ نے اپنی آیتیں تمہارے لیے اس لیے واضح کی تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ۔ تو الہدا سے مراد قرآن مجید۔ تو ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ہوبا کا مطلب اللہ، رسولہ کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور الہدا سے مراد قرآن مجید۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تم خود مانتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ جب وہ اللہ کی کتاب ہے تو ان میں کیسے تحریف ہو گئی؟ تم کہتے ہو ہماری کتاب قرآن پاک تو تحریف سے پاک ہے، محفوظ ہے، اور بقیہ تین کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں، وہ پھر محفوظ کیوں نہیں رہی؟ یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا کہ ایک کتاب کو محفوظ رکھا اور باقی تین کو محفوظ نہیں رکھا؟ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ وہ تینوں کتابیں بلا شبہ اللہ ہی کی کتابیں تھیں، ہمارا ایمان، لیکن وہ ہدایت تھی ایک خاص وقت کے لیے، عبوری دور کے لیے۔ ابھی انسان کا تمدن اتنا اوپر نہیں گیا تھا کہ کوئی بڑے بڑے گمبھیر قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہوں، لہذا وہ ہدایت تھی اس لمیٹڈ فریم جو بھی اس وقت تھا اس کے لیے. اور کیونکہ اللہ نے مکمل ہدایت ابھی دینی تھی، ہدایت کا کامل ایڈیشن ابھی آنا تھا، لہذا ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب ایک کتاب کا فائنل ایڈیشن ابھی آنا ہو تو عبوری ایڈیشن، جزوی ایڈیشن، ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. اس لیے کہ ابھی اللہ نے آخری نبی کو بھیجنا تھا، اور آخری نبی کے ذریعے سے اللہ نے مکمل اور کامل ہدایت کو بھیجنا تھا. اور جو بھی تحریفیں یہودیوں عیسائیوں نے کرنی تھی، اللہ نے اس کی اصلاح کروا دینی تھی، کس سے؟ اپنے آخری رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہذا ان کتابوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب کامل ہدایت آنی تھی وہ ہدایت آئی، اور اللہ نے اس ہدایت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا. بڑا جلالی اسلوب ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو عربی زبان کا زور کلام ہے اردو میں منتقل نہیں ہو سکتا. انا کے اندر بھی ہم کے الفاظ چھپے ہوئے ہیں، انا بے شک ہم، نحنو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم، نزلنا اس میں بھی ہم شامل ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا، تو تین بار ہم کی تکرار ہے، ہم ہم ہم. لہذا ہم جو زور کلام عربی میں اس کا ترجمہ ہم اردو میں کر نہیں سکتے، ہم صرف اپنا زور لگا سکتے ہیں کہ بے شک ہم ہی نے. اب یہ ہم پر بہت زور ہے، لیکن اب ہم اردو میں ہم تین بار ہم تو نہیں کہہ سکتے نا. بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا. یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے. بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن محفوظ ہے. سر ولیم میور یو پی کا گورنر تھا اور گستاخ رسول تھا، لیکن اس کے باوجود اس بدبخت نے یہ تسلیم کیا ہے، کہتا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کا ٹیکسٹ وہی ہے جو محمد نے اپنے فالوورز کو دیا تھا. وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، ہے دشمن، قرآن کا بھی دشمن، اسلام کا بھی دشمن، رسول کا بھی دشمن، گستاخ، لیکن دشمن بھی گواہی دینے پر مجبور ہے. ہم تو اس لیے گواہی دیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن عربی زبان کا محاورہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں. تو وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ قرآن کا متن وہی ہے جو متن حضرت محمد نے اپنے پیروکاروں کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ایسا ذریعہ اختیار کیا ہے کہ آدمی حیران ہوتا. ویسے تو بلا شبہ ہر دور میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں قرآن مجید. ذرا سی یہ غلطی پڑھنے والا کرتا ہے تو 10 آوازیں آ جاتی ہیں اس کی اصلاح کے لیے، یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے. لیکن ایک زمانے میں اسرائیل نے کوشش کی تھی، اور افریقہ کے بعض علاقوں میں بڑی تعداد میں قرآن مجید وہ ان میں تحریف کر کے، تحریف شدہ نسخے چھاپ کر اور پھیلا دیے، تاکہ ایک اختلاف پیدا ہو جائے، ایک شخص کے میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا، دوسرا کہ میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا. تو جیسے ہی عالم اسلام کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہ سازش کی گئی ہے، تو جمال عبد الناصر، ویسے تو اس کا پورا کردار بہت ہی سیاہ ہے، لیکن یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی فاسق آدمی سے بھی اپنے دین کی مدد کروا دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے کام کرا دیا، اس نے قاری محمود خلیل البصری، کئی قاریوں کے استاد ہیں اور ان کے شاگرد، ان سے آپ سب واقف بھی ہیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد، ان دونوں کی آوازوں میں قرآن مجید ریکارڈ کرایا، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کے ریکارڈ پورے ان ملکوں کے اندر بھیج دیے جہاں پر کہ یہ سازش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے نسخے کا کی مطابقت دیکھ لو، اگر تمہارا نسخہ قرآن مجید کا استلاوت کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے، اور ورنہ یہ کہ کسی نے سازش کر کے تحریف کی ہے. اور یہ ریکارڈنگ ایسی شے ہے کہ ٹیپ سے ٹیپ، ٹیپ سے ٹیپ، وہ تو کاپیاں ہوتی رہتی ہیں، تو بڑی تعداد میں دو فائدے ہو گئے، ایک تو لوگوں نے اس کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ کون سا نسخہ جعلی ہے اور کون سا قرآن پاک کا نسخہ بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک قراءت کا ایک ذوق اور شوق وہ بھی مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد میں اس کے ذریعے سے پھیل گیا، ہمارے ہاں بھی ان کی تلاوت آئی اور ہمارے ہاں بھی ایک قراءت کے حوالے سے ذوق و شوق اور ڈیولپ ہوا۔ تو یہ ہے الہدا قرآن مجید، تو فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس آیت پر مزید گفتگو ہم اگلی مرتبہ کریں گے۔ ایک اور اہم استر آ رہی ہے بدین الحق، اس سے مراد کیا ہے؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات۔